نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. محترم حضرات، شادی اور نکاح سے متعلق میرا بیان چل رہا تھا، جس کے چند باتوں کی طرف میں نے اشارے کیے تھے اور بیان بھی کیا تھا، مثلا کس طرح ہونا چاہیے اسلامی شادی، مہر کی کیا صورت ہوتی ہے اسلامی اعتبار سے، اور گزشتہ مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ جہیز کا کیا حکم ہے، پھر اس کے اندر جو ہمارے اس معاشرے میں بہت زیادہ غلطیاں پائی جاتی ہیں ان کی نشاندہی بھی کی تھی. کیونکہ یہاں تک یہ سلسلہ آ گیا، اس لیے خیال ہوا کہ میں اس آپ کے سامنے یہ بھی عرض کروں کہ نکاح کی حقیقت اسلامی اعتبار سے کیا ہے. اس لیے کہ موجودہ دور میں مغربی تصورات اور تفکرات کے درآمد ہونے سے ہمارے نوجوانوں کا، نوجوان لڑکوں کا اور نوجوان لڑکیوں کا ذہن بگڑ گیا ہے. مغرب میں جو صورتحال پائی جاتی ہے شادی بیاہ، جو حضرات وہاں پر رہے ہیں وہ جانتے ہیں، ورنہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ وہاں پر اس کی کوئی دائمی اور حیثیت نہیں، بلکہ اپنے جذبات کو نکالنا اور چند دن کے لیے اپنے ساتھ رکھنا یہ مقصود ہوتا ہے. دوسرے صاف لفظوں میں یوں سمجھیے کہ جنسی تعلقات کی تسکین مقصود ہوتی ہے اور بس، نہ وہاں پر اولاد کا کوئی خاص تصور ہوتا ہے ایسی شادی بیاہ میں، نہ وہاں گھر گرہستی کا کوئی تصور ہوتا ہے، نہ وہاں پر خاندانی آبادکاری کا کوئی تصور ہوتا ہے، نہ وہاں پر اولاد کی تربیت کا کوئی تصور ہوتا ہے، کچھ نہیں. یہ میں اپنی معلومات کی حد تک بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ بعض علاقوں میں، ورنہ اکثر یہی ہے. ایسی شادیاں کہ جو موت تک قائم رہنے والی ہیں بہت کم. اس زمانے میں تو عام طور سے وہی پائی جاتی ہیں کہ جو چند دن کے لیے ہوئی اور پھر ختم ہوئی. یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، اسلام کے بالکل خلاف. اور ہمارے یہاں بھی اب تقریباً یہی چیز چل رہی ہے. نکاح انسانیت کی تکمیل کا ایک ذریعہ، اور اس سلسلے میں قرآن کریم کی آیات بھی ہیں اور احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت. نکاح عورت اور مرد کے لیے ایک دوسرے کی ستر پوشی کا ذریعہ، نکاح مرد اور عورت کے لیے ایک دوسرے کی زینت اور آرائش و تجمل کا سبب، اور نکاح مرد اور عورت کے اس کی عصمت اور عفت کی، عفت یعنی پاک دامنی کا ضمانت، اس کی ضمانت دیتا ہے. پھر نکاح سے صرف یہی مقصود نہیں کہ جنسی جذبات تسکین پا جائیں، بلکہ مقصود ہے اولاد، مقصود ہے خاندان، مقصود ہے اس اولاد کی تربیت، اسلامی تربیت. اور بھی مقاصد ہیں، اخلاق کی تکمیل ہوتی ہے اسلامی نگاہ پر رہتے ہوئے، ایک دوسرے کے ہمدرد اور معاون بنتے ہیں اسی نکاح پر رہتے ہوئے، اور ایک اور اپنے خاندان اور اپنے گھر گرفتی کے معاملات کو درست رکھتے ہیں اسی نکاح پر. اولاد اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اولاد کی تربیت میں جیسے اسلام نے حکم دیا ہے اس طرح سے یہ اولاد صدقہ جاریہ بنتی ہے. ایسی صدقہ جاریہ بنتی ہے کہ بڑھاپے میں جب آدمی کمزور ہو جاتا ہے بلکہ ناکارا ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں آتا دنیا میں، نہ بھائی کام آئے نہ بہن کام آئے، صرف خیر خواہی اور ہمدردی کے دو بول تو مل جاتے ہیں سننے کو، باقی خدمت کرنے والا اور اس ناکارا پن کی زندگی میں صحیح طریقے سے سہارا بننے والا کوئی نہیں ہوتا بجز اولاد، بشرطے کے اولاد کو صحیح اسلامی تربیت دی. اور اگر اسلامی تربیت اسے نہیں دی ہے تو وہ جہنم بن جاتا، اولاد جہنم کا سبب بن جاتا، اسی دنیا کے اندر جہنم ہو جاتا ہے والدین کے لیے. کتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے اگر صحیح طریقے سے ان کی تربیت دی جائے، اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے. بس یہ سمجھ لیجیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا دفتر بند ہو جاتا ہے، اب اس کا کوئی عمل ایسا نہیں ہوگا بعد میں کہ جس پر اسے اجر و ثواب ہو، لیکن چند اعمال جو اپنی زندگی میں کر کے گیا ہے ان کا اجر و ثواب مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے، اسی کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا مرنے کے بعد بھی اجر و ثواب ملتا رہتا ہے. پہلی چیز بیان فرمائی کہ علم حاصل ہوا، اس کو اللہ نے اسے علم دیا اور اس نے اس علم کو پھیلایا، مسلمانوں کے درمیان علم دین پہنچایا، پڑھا کر اور تدریس کے ذریعے پہنچایا یا لکھنے پڑھنے اور تصنیف و تالیف کے ذریعے پہنچایا یا وعظ و نصیحت کے ذریعے پہنچایا، دین کی باتیں مسلمانوں میں پہنچائیں اور پھیلائیں. تو فرمایا کہ اس کا صدقہ، یہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اجر و ثواب ملتا رہے گا جب تک بھی اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والے عمل کرتے رہیں گے ثواب ملتا رہے گا. اور کیسا ثواب ملے گا؟ دوسری حدیث کے اندر آیا، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی تبلیغ و دعوت سے 100 آدمی صحیح راستے پر لگے، میں اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، 100 مسلمان صحیح راستے پر لگ گئے تو جتنا ثواب اس عمل کو ان کے عمل کا ان کو ملے گا، 100 آدمیوں نے الگ الگ عمل صالح کیا ان کو جو ثواب ملے گا، یہ تمام ثواب اس بتانے والے اور تبلیغ کرنے والے کو بھی ملے گا، گویا اس کو 100 آدمیوں کے عمل کا اجر و ثواب ملے گا. ایسا بہترین نسخہ کہاں ملتا ہے حضرت؟ نیک باتوں کو پہنچائیں، اچھی باتوں کی اشاعت کریں مسلمانوں کے اندر، بری باتوں سے روکنے کا طریقہ اختیار کریں اور ان کو سمجھائیں. اگر عمل کر لیا اس کے اوپر، جتنے لوگوں نے اس پر عمل کیا ان کو جتنا ثواب ملے گا اتنا ہی اس بتانے والے کو مل جائے. حدیث شریف میں من سن سنتن حسنتن فلہو عمل فلہو اجروہا و اجر من عمل بها، جو اچھا طریقہ مسلمانوں میں جاری کر دے تو اس کو اس کا بھی اجر ملے گا اور ان لوگوں کا بھی اجر ملے گا جو اس پر عمل کرنے والے ہیں. تو ایسی ہی ایک چیز تو یہ ہے
کہ علم اللہ نے اس کو عطا فرمایا اور اس نے خوب اشاعت کی اور خوب مسلمانوں میں اسے پھیلایا. اس کے علم سے جتنے لوگ فائدہ حاصل کریں گے ظاہر ہے کہ ان کو اجر و ثواب ملے گا, اتنا ہی اس بتانے والے کو ملے گا. تو ایک یہ عمل ایسا ہے کہ جو دنیا میں وہ کر گیا لیکن عمل تو ختم ہو گیا اس کا, مگر اجر و ثواب برابر چل رہا ہے. دوسری چیز آپ نے فرمائی کہ اب وہ کوئی کار خیر مسلمانوں کے لیے کر گیا, مثلا مسجد بنوا گیا, مسجد میں کچھ حصہ بنوا گیا, یا ایسی سبیل اس نے لگا دی, پانی کا انتظام مسلمانوں کے لیے کر دیا, کنواں کھود دیا, یا اور کوئی ایسا ہی کام کر دیا, تو اگرچہ وہ خود مر گیا لیکن جب تک اس کنویں سے اور اس سبیل سے مخلوق فائدہ حاصل کرتی رہے گی اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. اور پھر فرمایا او ولد صالح یدعو له. تیسرا وہ ہے کہ جو اپنے نیک بچے کو چھوڑ گیا, دنیا سے تو گزر گیا لیکن بچے کو نیک بنا کر چھوڑ گیا, اب وہ بچہ اس کے مرنے کے بعد دعا کر رہا ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہا ہے, بلندی درجات کی دعائیں کر رہا ہے, جنت میں داخل ہونے کی دعائیں کر رہا ہے, اور ایسا کرتے ہیں نیک بچے, تو یہ تمام دعائیں بھی اس کو مل رہی ہیں جو بچہ کر رہا ہے. اور چونکہ اس نے اس بچے کو صالح اور نیک اٹھایا ہے اس لیے اس کے صالح ہونے کا اجر و ثواب بھی اسے ملتا. تو یہ تو ایسی چیز ہے حضرت, اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کہ اگر کسی زوج نے کسی شوہر نے اپنی زوجہ کو صحیح راستے پر لگا دیا اس کا بھی یہی حکم, اور اگر کسی بیوی نے شوہر کو صحیح راستے پر لگا دیا اس کا بھی یہی حکم ہے. کتنا بڑا فائدہ ہے اس شادی میں جو اسلامی اعتبار سے ہو اور اس نظریے کے اعتبار سے ہو جو اسلام نے پیش کیا. اسلامی شادی کا اور اسلامی نکاح کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں جو مختلف آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا, اور اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ اگر یہ مقاصد کسی نکاح میں حاصل نہیں ہوتے تو پھر کوئی خرابی اور ہے درمیان میں جس کی وجہ سے یہ مقاصد نہیں ہے. سورہ روم کی آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی بڑی قدرت ہے, ومن آیاتی, اللہ تعالیٰ کی یہ کتنی عظیم قدرت ہے ذرا غور کرو, ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, کہ تمہاری ہی جنس سے تمہارے لیے بیویاں پیدا کریں, انسانی جنس سے, انسانیت صرف انسان سے ہی تعلق رکھتی ہے. بس دو قسمیں ہو گئیں انسانوں کی, ایک مرد اور ایک عورت, لیکن ہے انسان. تو انسانوں میں سے ہی تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دیں. اس سے یہ معلوم ہو گیا اسی آیت سے کہ اگر انسان کے علاوہ دوسری مخلوق سے کوئی نکاح کرے گا نکاح نہیں ہوگا. چنانچہ آپ نے سنے ہوں گے اس سے کہ کوئی جن عورت سے نکاح کر لیتا ہے, کوئی پریوں سے نکاح کر لیتا ہے, کوئی بھوت پریتوں سے نکاح کر لیتا ہے. یہ نکاح نہیں ہے سر, شرم نکاح ہی منعقد نہیں ہوگا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہاری ہی جنس سے ہم نے پیدا کیا. مقصود کیا ہے اس کا, بیویاں پیدا کرنے کا مقصود کیا ہے؟ فرمایا لتسکنوا الیہا, تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو, سکون پاؤ. یہ سکون بہت بڑی دولت ہے جو عام طور پر نیک بیویوں کے پاس ملتی ہے, بازار میں پھرنے بازیوں کے پاس نہیں ملتی. نیک صالح خانہ نشین پردہ نشین بیویوں کے پاس ملتی. سکون عجیب و غریب دولت ہے اور نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, دنیا کی کوئی نعمت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس کو اس طریقے سے آسانی سے سمجھ لیں گے کہ دن بھر کا تھکا ہوا شوہر آیا, بازاروں میں دفتروں میں لوگوں سے چک چک ہوتی رہی, مزاج بگڑ گیا, تھکا ہوا بالکل, بدن نکلو اور مزاج چڑچڑا ہے, چلا آ رہا ہے, گھر میں پہنچا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ بیوی بچے ہیں, سب ختم, سکون حاصل ہو گیا. ایسا سکون حاصل ہوا کہ اس کے ذہن سے وہ تمام باتیں نکل گئیں جو دن میں پیش آئیں. یہ سکون حاصل ہونا چاہیے, اور یہ سکون ملتا ہے بیویوں کے پاس جبکہ وہ نیک صالح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا نکاح, جیسا کہ آپ جانتے ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا. نکاح کی تفصیلات تو بہت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے پاس وہ سکون ملتا تھا کہ جب بھی کوئی بات پیش آتی, بھاگے ہوئے آپ سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لے, اور وہ تسلی کے دو چار کلمات کہہ دیتی, آپ کو سکون مل جاتا. چنانچہ حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی گئی, حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن کریم کی سورہ اقرا کی پانچ آیتیں آپ کو پڑھیں, اس میں آپ کو بڑی مشقت, اس قدر مشقت ہوئی جو ناقابل بیان ہے. آپ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ اگر دوسری مرتبہ یہی واقعہ پیش آیا تو میری جان نکل جائے گی, اس لیے کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے پکڑ کے تین مرتبہ آپ کو بیچا تھا, دبایا. خود فرماتے ہیں کہ اتنا دبایا تھا کہ میری مشقت انتہا کو پہنچ. جب تین مرتبہ یہ عمل ہوا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور آپ نے سورہ اقرا کی پانچ آیتیں حفظ کر لی جو سب سے پہلے پڑھائی تھی انہوں نے. لیکن چونکہ آپ خوف زدہ تھے, اس واقعے کے بعد وہاں سے کسی اور طرف نہیں گئے, سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس آئے, اور آپ ہی آپ نے فرمایا کہ مجھے ذرا کمبل اڑا دو, کمبل اڑا, سردی لگ رہی تھی, خوف کی حالت میں سردی لگتی, سردی لگ رہی تو فرمایا زم میں لوں, مجھے کمبل اڑا, کمبل اڑا دیا. ذرا کچھ گھر میں پہنچنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھنے کے بعد سکون ہوا. تو پھر آپ نے پورا قصہ سنایا کہ آج میرے ساتھ یہ قصہ پیش آیا, اور مجھے اندیشہ ہے کہ اگر دوبارہ یہ قصہ پیش آ گیا تو میں برداشت نہ کر سکوں گا, میری جان نکل جائے گی. کہاں فرشتے کا, کہاں فرشتہ اور کہاں انسان, فرشتے کی قوت کتنی اور انسان کی عاجزی اور ذوق کمزوری کتنی. جب ایک کبھی چیز دبائے اور جب دبوچے اور کھینچے تو سمجھ لیجیے کس قدر تکلیف اور مشقت ہو. اس موقع پر جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی کے کلمات کہے ہیں, حدیث کی کتابوں میں لکھے, فرمانے لگی اور کہیں کلا, ہرگز آپ کی جان کو کوئی خطرہ نہیں, بالکل نہ گھبرائی, بالکل نہ ڈرائی, ہرگز ایسا نہیں ہوگا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عقل عطا فرمائی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے رگ و پے میں پیوست تھی, اس لیے ان کا دل بھی کھلا ہوا تھا. کہہ لگے لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی ناکام نہیں بنائیں گے, اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ناکامی سے دوچار نہیں کریں گے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزتیں دیں گے. آگے بس بیان کیا کہ آپ کے اندر یہ وصف پایا جاتا ہے, یہ خوبی پائی جاتی ہے, یہ خوبی پائی جاتی ہے, یہ خوبی پائی جاتی ہے, پانچ خوبیاں بیان کرتی, اور جس شخص میں یہ خوبیاں پائی جائیں اللہ تعالیٰ اس کو کبھی رسوا نہیں کریں گے اور کبھی اس کو ناکامی کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا. اسی لیے آپ گھبرائیے, دیکھیے کس قدر مدلل طریقے سے آپ کو سکون پہنچائے. یہی نہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعے سے اور بھی سبق ملتے ہیں. اس سے اتنا معلوم ہو گیا کہ اگر شوہر کسی پریشانی میں مبتلا ہو, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, تو بیوی کو چاہیے اور گھر والوں کو چاہیے کہ اس کی پریشانی دور کرنے کی فکر کریں, سمجھا بجھا کر بعض و نصیحت کر کے اور وہ باتیں بیان کر کے جس سے اس کی پریشانی جاتی ہے, چنانچہ آپ کو بھی سکون حاصل ہوگی. یہی نہیں بلکہ اس زمانے کا جو ایک بہت بڑا عالم تھا تورات اور انجیل تھا, مکے میں رہتا تھا, کہا کہ چلے ان کے پاس چلے, وہاں جا کر صحیح صورتحال معلوم ہو. اور وہ عالم جو مکے میں رہتے تھے اور انجیل اور تورات کے بہت بڑے ماہر عالم تھے, کہ پورے عرب میں ان جیسا کوئی ماہر نہ تھا, وہ حضرت خدیجہ کے چچا زاد بھائی ان کے پاس گئے اور پورا قصہ بیان کیا کہ یہ صورت پیش آئی. انہوں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو خوب سمجھ لو کہ تمہیں اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے اور یہ تمہارے پاس آنے والا شخص فرشتہ تھا جس کا نام جبرائیل ہے. انہوں نے تصدیق کر دی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ صرف زبانی تسکین کے اوپر کفایت نہ کریں گھر والے شوہر کی پریشانی کے وقت, بلکہ اگر کوئی اور ظاہری تدبیر ہو سکتی ہے تو اس پر بھی عمل کریں. یہ ہے سکون, یہ سکون بحیثیت اولاد سب سے زیادہ ماں کے پاس ملتا ہے اور اس کے بعد بیوی کے پاس ملتا ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, ہم نے تمہیں یہ بیویاں دی ہیں جو تمہاری ہی جن سے ہیں انسان, تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو. ایک تو یہ غرض بتائی قرآن کریم نے, لہذا اگر سکون نہ ملتا ہو اور وہ بیوی سکون پہنچانے سے قاصر رہے, جیسا کہ بعض گھروں میں ہوتا ہے کہ شوہر گھر میں جانے سے ایسا گھبراتا ہے کہ جیسے جیل جانے سے گھبراتا ہے, اس لیے کہ وہاں پر وہ زوجہ جس کو وہ بیوی بنا کر لایا تیار بیٹھی ہے, اپنی زبان کی قینچی کو تیز کیے ہوئے اور تیار بیٹھی ہے اس کے لگتے لینے کے لیے, تیار بیٹھی ہے اس سے لڑنے جھگڑنے کے لیے, اور شوہر کو معلوم ہے یہ بات. اب نتیجہ اس کا کیا ہوگا, وہ گھر میں نہیں جائے گا, یا تو کسی قدم میں جا کر رات گزارے گا یا کسی ہوٹل میں جا کر رات گزارے گا, سکون نہیں ملتا, یا کوئی اور صورت اختیار کرے گا. تب اگر ایسی صورت حال ہو تو جو مقصود اللہ نے نکاح کا بتایا ہے وہ مقصود اس سے حاصل نہیں. دیکھا جائے یہاں پر کہ کس کے اندر خرابی ہے, جو یہ تعلقات آپس میں ایسے ہو گئے, اس خرابی کو دور کرنے کی فکر کی جائے. اور انشاءاللہ میں اس سلسلے میں مزید عرض کروں گا اگلی مجلس میں. تو ایک تو یہ ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ ہم نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کر دی اور تمہاری ہی جنس سے پیدا کر دی, اگر کسی دوسری جنس سے ہو جیسے جنات ہیں یا اور پریاں وغیرہ ہیں, ان سے سکون حاصل نہیں ہوگا اور ان سے مقصود نکاح بھی حاصل نہیں ہوگا, کیونکہ نکاح ہی منعقد نہیں ہوتا, باطل ہے نکاح, ان سے کرو وہ نکاح نہیں ہوگا. دوسری وجہ بیان فرمائی وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ,
ذرا دیکھو تو صحیح اللہ کی قدرت کہ وہ اجنبی لڑکی اور وہ اجنبی لڑکا کہ جن کا اس سے پہلے کوئی تعلق نہ تھا, کچھ دیکھا بھالا نہ تھا, ایک نے دوسرے کو نہ دیکھا تھا, صرف سنا ہی تھا کہ وہ ایسی ہے اور وہ ایسا ہے. نکاح ہو گیا, نکاح کے دو بول ایجاب و قبول میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ فوراً ان کے درمیان محبت پیدا ہو جائے. اس لیے فرمایا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ, اور اللہ تعالی نے تمہارے درمیان محبت یعنی محبت ورحمہ اور آپس کی ہمدردی اور ایک دوسرے پر رحم کرنا یہ ڈالتی ہے. کون کسی کی مدد کرتا ہے, کون کسی پر رحم کرتا ہے, لیکن یہ ایجاب و قبول کی برکت, یہ اسلامی نکاح کی برکت ہے کہ اس کے اندر یہ دونوں باتیں حاصل ہو گئیں. ادھر نکاح ہوا اور ادھر شوہر کے دل میں بیوی کی محبت, بیوی کے دل میں شوہر کی محبت فوراً پیدا ہوئی. کس نے پیدا کی؟ پہلے سے نہ دیکھا ہے, نہ تعلق ہے, نہ کوئی بات چیت ہے, کچھ نہیں, لیکن نکاح ہوتے ہی اللہ نے ڈالا. اسلامی طریقے پر نکاح ہوگا تو یہی صورت ہے. نکاح کے اندر جن چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے, اگر ان کا لحاظ رکھا جائے تو پھر یہی صورت ہوگی کہ اس زوجہ سے سکون ملے اور زوجین کے درمیان ایسی محبت اور آپس میں ایسا رحم والا, رحمتوں والا تعلق ہوگا, ہمدردی والا تعلق ہوگا کہ اس کے نظیر نہ مل سکے. قرآن کریم کی اس آیت میں یہاں پر یہ باتیں بیان فرمائیں. ویسے نکاح کے اور شادی کے سلسلے میں قرآن کریم میں آیت بہت سی ہیں, یہ تو آج میں نے اس ایک آیت کے سلسلے میں عرض کیا. مزید انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو اگلی آیت یعنی دوسری آیت اس سلسلے میں جو آئی ہے اور ان سے اسلامی نکاح کا مقصود معلوم ہوتا ہے وہ عرض کروں گا. بس یہیں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اسلامی نکاح کے اندر ان چیزوں کی رعایت رکھنا چاہیے جن کو قرآن کریم بیان کر. ایک اور حدیث اس وقت یاد آ گئی, میں اسے بھی پیش کیے دیتا ہوں. مشکات شریف میں بھی وہ حدیث ہے, ابو داؤد میں بھی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک بخت بیوی کی علامت بیان کر دی, یعنی وہ بیوی کے جس سے سکون حاصل ہوگا, وہ بیوی کے جس کے دل میں شوہر کی محبت اور اس کی محبت شوہر کے دل میں ہوگی, اس کی پہچان بتائی. فرمایا وہ بیوی وہ ہوتی ہے, وہ عورت وہ ہے, اور اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں کہ جب شوہر اس کی طرف دیکھے تو خوش ہو جائے. شوہر کسی بات کا اس کو حکم کرے تو فوراً اس کے اوپر عمل شروع کر, اس کو ستانے سے گریز کرے. یہ نیک وقت بیوی کی علامت ہوتا ہے, حدیث شریف کے اندر موجود ہے. اذا نظر الیہا سرت, جب دیکھے اس کی طرف خوش ہو جائے دیکھ کر. اور یہ خوش ہونا صرف چمڑے کے سفید ہونے کی بنیاد پر نہیں, یہ خوشی جو حاصل ہوگی وہ اس وقت حاصل ہوگی جب وہ پوری ہمدردی اپنے شوہر کی رکھتی ہو اور اس کے لیے اپنی نگاہوں کو فرش راہ کیے ہوئے ہو اور اس کی تکلیفوں اور اس کی پریشانیوں کے اندر اس کی ہمدرد ہو اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والی ہو, تب ہوگی. اس لیے ایسی صورت اختیار کرنا چاہیے انتخاب کے اندر جو قرآن و حدیث میں آئی ہے, تاکہ نکاح والی زندگی کا لطف حاصل ہو. جن کی اللہ تعالی نے نکاح کر دی ہے ایسی عورتوں سے, آپ ان کی زندگی کو دیکھ کر رشک کریں گے. ان کی زندگی اس دنیا میں جنت کا نمونہ ہے, اور اگر اس کے خلاف ہے تو پھر جہنم کا نمونہ ہے. نہ گھر میں چین ہے نہ باہر چین,
دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مغرب کی جانب سے جو اس سلسلے میں نظریات اور تصورات ہمارے اوپر ٹھونسے جا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے تمام مسلمانوں کو اور ہماری نوجوان نسل کی لڑکیوں اور لڑکوں کو بالکل محفوظ رکھیں اور اپنی پناہ میں لے لیں, اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نکاح کے سلسلے میں ہمیں اس طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھیں, اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمان لڑکیوں کو عفت اور عصمت, اور لڑکوں کو اللہ تعالیٰ تمام پاک دامنی کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین.